جیسا فرماتے ہیں تعارض اور جرح و تعدیل، اگر جرح و تعدیل میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ نمبر ایک تعریف ہو، اس کی تعریف کیا ہے؟ نمبر دو احوال ہو، اس کی کیا کون کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر ایک تعارض الجرح والتعدیل، جرح والتعدیل کے تعارض کا مطلب ہے ان یذکر الراوی بما یوجب رد روایته، کس راوی کا ایسے ذکر کیا جائے جس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کر دیا جائے، وبما یوجب قبولها، اور اسی وقت ایسے الفاظ بھی استعمال کیا جائیں جس کی وجہ سے اس راوی کی روایت کو لے لیا جائے اور قابل قبول کہا جائے. مثل، اس کی مثال، ان یقول بعض العلماء فیہ، کہ بعض علماء اس راوی کے متعلق یوں کہیں انہ ثقہ، وہ ثقہ ہے. ویقول بعض، اور بعض علماء یوں کہیں انہ ضعیف، کہ وہ ضعیف ہے. اب ہم کیا کریں؟ ایک عالم حدیث کہتا ہے یہ ثقہ ہے، دوسرا کہتا ہے ضعیف ہے، اب ہم کیا کریں؟ مشکل ہوگا کہ نہیں؟ مشکل ہوگا. جیسا فرماتے ہیں وللتعارض اربعۃ احوال، تعارض کے ٹکراؤ کے، جرح و تعدیل کے ٹکراؤ کے چار مختلف صورتیں ہیں. الحال الاولى، پہلی صورت، ان یکون مبہمین، کہ دونوں مبہم ہوں. مبہم کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر سبب کے بیان کیے جائیں، کہ جرح و تعدیل دونوں جو ہیں بغیر سبب بیانی کے کیے گئے ہیں. ای من غیر مبین فیہما سبب الجرح والتعدیل، یعنی مبہمین کا مطلب یہ ہے، جیسا فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جرح و تعدیل کی جائے کہ ان کا سبب نہ بیان کیا جائے، نہ جرح کا اور نہ تعدیل کا. فَإِن قُلْنَا بِعَدَمْ قُبُولَ الْجَرْحَ الْمُبْهَمْ، پھر اگر ہم یوں کہیں کہ جرح مبہم قابل قبول نہیں، اخل بالتعدیل، اس کا مطلب ہے اصل میں عدل ہے. لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ، کیونکہ اس کو کوئی معارض نہیں حقیقت میں. وَإِن قُلْنَا بِقَبُولِهِ، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ جرح مبہم بھی مانا جاتا ہے، وَهُوَ الرَّاجِح، اور یہ راجح جیسے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ کا قول میں کیا شیخ صاحب نے، حصل التعارض، تب تو تعارض ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ فَيُخْذُ بِالْأَرْجَحِ مِنْهُمَا، تو دونوں میں سے جو راجح ہے وہی لیں گے ہم. کس چیز میں راجح؟ اما فی عدالت قائلہ، کہ دونوں میں سے جو جرح یا تعدیل کر رہے ہیں، دونوں امام ہیں، تو دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ راجح ہے، کس چیز میں راجح بہتر؟ عدالت میں، عدالت میں کون زیادہ راجح ہے؟ مثال کے طور پہ امام بخاری اور امام ترمذی، ٹھیک ہے، تو کون زیادہ بہتر ہے، کس کے لیے؟ امام بخاری کی. اچھا، اس طریقے، او فی معرفتہ بحال الشخص، یا اس شخص کے متعلق کون زیادہ جانتا ہے، یہ محدث ہی یہ محدث، ظاہر ہے جو جس کا شاگرد ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ نہیں، تو اس کی مانی جائے گی جو زیادہ قریب ہے اس کے. او باسباب الجرح والتعدیل، یا اس شخص کی مانی جائے گی جس کو زیادہ علم ہے جرح و تعدیل کا. مثال کے طور پہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ستون گاڑا ہے جرح و تعدیل کا. اگر وہ کسی کی جرح کرتے ہیں، پھر ایک دوسرا شخص آ کے ابن حبان اگر تعدیل کرتے ہیں، ان کی ہم تعدیل نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نرمی اختیار کرتے تھے، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تعدیل میں. او فی کثرت العدد، یا ہم دیکھیں گے کہ کتنے راوی جرح کر رہے ہیں نمبر میں، کتنے تعدیل کر رہے ہیں، اگر اور سب امام ہیں جرح تعدیل کے، اگر یہاں پر چار جرح کر رہے ہیں اور دو تعدیل کر رہے ہیں، تو کس کی مانی جائے گی؟ چار والوں کی، تو عدد میں یہ زیادہ ہیں، وہ ہیں سب امام برابر کے ہیں سارے. کیونکہ اسٹیپ دیکھیں نا، پہلے کون زیادہ بہتر ہے عدالت میں، ابھی عدالت میں برابر ہیں، عدالت میں برابر ہیں، تو ہم دیکھیں گے کون زیادہ قریب ہے، بھائی دونوں استاد ہیں اس کے، دونوں قریب ہیں. پھر دیکھیں گے کون زیادہ علم رکھتا ہے جرح تعدیل کا، اب دونوں برابر ہیں، اب کیا کریں گے؟ آخر میں دیکھیں گے کہ کتنی لوگوں نے جرح کی، کتنے تعدیل کی ہے، یہاں تو سب برابر، اب چار نے جرح کی ہے، دونوں تعدیل کی ہے، تو حق کس کے پاس ہے؟ جو نے جرح کی ہے، کیونکہ وہ اس شخص کے متعلق زیادہ جانتے ہیں، چار زیادہ جانتے ہیں دو سے. الحال الثانی، دوسری صورت، ان یکون مفسرین، کہ جرح و تعدیل دونوں مفسر ہوں، یعنی دونوں نے سبب بیانی بیان کی ہو، جرح کی وجہ کیا ہے اور تعدیل کی وجہ کیا ہے. ای مبینا فیہما سبب الجرح والتعدیل، فیؤخذ بالجرح، تو اس میں ہم جرح کو لے لیں گے، سمجھے؟ یہاں پر دونوں نے ایک راوی کے متعلق ایک شخص ایک محدث نے کہا یہ ثقہ ہے, دوسرے نے کہا ضعیف ہے. لیکن جس نے کہا ثقہ اس نے ثقاحت کی وجہ بیان کی ہے, اور جس نے کہا ضعیف اس نے ضعف کی وجہ بیان کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ٹکراؤ ہے, اسے کہتے ہیں الجرح والتعدیل المفسر, مبہم نہیں, مبہم کے ضد ہے مفسر, یعنی سبب بیانی کی گئی ہے. تو شیسا فرماتے ہیں فی اخذ بالجرح, تو ہم جرح کو مقدم کریں گے, اس کو لے لیں گے, تعدیل کو نہیں لیں گے. کیوں؟ لأن مع قائله زیادة علم, کیونکہ جو جرح کر رہا ہے سبب بھی بیان کر رہا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے جو توثیق کر رہا ہے تعدیل کر رہا ہے. الا ان يقول صاحب التعديل, الا یہ کہ تعدیل کرنے والا یوں کہے انا اعلم ان السبب الذي جرحه به قد زال, الا یہ کہ وہ جو تعدیل کر رہا ہے وہ یوں کہے کہ جس وجہ سے اس پر جرح کی گئی ہے وہ وجہ ختم ہو گئی ہے. فیأخذ حینئذ بالتعدیل, تب تعدیل کو مقدم کیا جائے گا, لیا جائے گا. کیوں؟ لأن مع قائله زیادة علم, کیونکہ اب اس کے پاس زیادہ علم ہے اس سے جس نے جرح کی ہے. اب اس کی مثال بات آسان کر دیتا ہوں. ایک راوی ہے, اس کو ایک محدث نے دیکھا شراب پیتے ہوئے, ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا بھئی تو شرابی ہے, شراب فاسق ہوتا ہے کہ نہیں, اور فسق جو ہے وہ عدالت کی نفی کرتا ہے کہ نہیں, نفی کرتا ہے. تو اس نے کہہ دیا فلان ضعیف ہے. ارے ضعیف کیوں ہے؟ میں نے دیکھا شراب پی رہا ہے. دوسرے راوی نے کہا فلان ثقہ ہے, صدوق ہے, ثقہ ہے, توثیق کی اس کی. تو ہم کس کی لیں گے, جس نے کہا ثقہ ہے یا جس نے کہا وہ شرابی ہے؟ جس نے کہا شرابی. کیوں؟ کیونکہ جس نے کہا ثقہ اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے, وہ نہیں جانتا اس کے, اس نے دیکھا نہیں ہے, وہ چھپ کے شراب پی رہا تھا کسی جگہ پہ, وہ اسے گھر میں اس نے دستک دی, اندر گیا تو دیکھا کوئی ٹن بیٹھا ہے, اس نے کہا تم نے کیا کیا ہے, وہ بھوت ہمارے منہ سے آ رہی ہے. اب اس کو پتا تھا جس نے اس کو دیکھا ہے, اور جس نے نہیں دیکھا اس کو تو پتا نہیں ہے, وہ تو ثقہ ثقہ کہہ رہا ہے. تو اس کے پاس زیادہ علم ہے جس نے جرح کی ہے. اگر ثقہ جس نے کہا ثقہ ہے وہ یہ کہے بھائی میں جانتا ہوں کہ یہ شرابی تھا, اس نے توبہ کر لی ہے اس لیے ثقہ ہے, اب کس کا قول مقدم ہے, جس نے کہا وہ شرابی ہے یا جس نے کہا وہ شرابی تھا اب توبہ کر چکا ہے؟ تعدیل کرنے والے کا قول شرابی تھا اب توبہ کر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اب اس نے جا کے نصیحت تو کر دی لیکن اس کو نہیں پتا کہ بعد میں توبہ کر لیا ہے اس نے. باتیں واضح ہیں, مثال سے واضح ہو گئی بات میرا خیال ہے. چلو الحمد للہ. تیسری صورت الحالة الثالثة أن يكون التعديل مبهما, تعديل مبهم ہے, والجرح مفسرا, والجرح مفسر ہے, جرح کی وجہ بیان کی ہے, تعديل کی وجہ بیان نہیں کی. تو کون سا مقدم ہے؟ یہ تو واضح ہے. فيأخذ بالجرح, تو جرح کو آگے کیا جائے گا. کیوں؟ لأن مع قائله زیادة علم, کیونکہ جو جرح کر رہا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے جو تعديل کر رہا ہے. زیادہ علم کہاں سے آیا؟ کیونکہ وجہ بیان کر رہا ہے, اور اس نے وجہ بیان نہیں کی تعدیل کی, اس کا مطلب اس کو اس کی وجہ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جو تعدیل ہے مبہم ہے اور جرح مفسر ہے. الحال الرابعہ, چوتھی صورت, ان یکون الجرح مبہما, کہ جرح مبہم ہو, والتعدیل مفسرا, الٹا, اور تعدیل مفسر ہو. فیأخذ بالتعدیل لرجحانہ, تو تعدیل کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ راجح ہے. آخر میں حکم کیا ہے جرح و تعدیل کا, اور وہ کون سی مرتبے ہیں جرح و تعدیل کے. جرح و تعدیل کے امام سخاوی نے فتح المغیث میں جو بیان کی, وہ امام سخاوی نے جو بیان کی ہیں 12 ہیں جرح تعدیل دونوں کے. اب اوپر سے لکھیں آپ جو لکھنا چاہتے ہیں, درمیان میں لائن لگائیں ایسے. اب یہاں پہ لکھیں, لیفٹ سائڈ پہ لکھیں. نمبر ایک, اوثق الناس اعلم الناس, اوثق الناس اعلم الناس, سب سے زیادہ ثقہ, سب سے زیادہ عالم. لیفٹ میں, ہاں وہاں پہ. نمبر دو, سب سے زیادہ ثقہ, سب سے بڑا عالم, سب سے زیادہ سچا, ایسے الفاظ. نمبر دو اس کے نیچے, لا يسأل عن مثله, اس جیسے سے اس جیسے کے متعلق پوچھا نہیں جاتا. میں کوئی شخص کہا امام بخاری کیسا ہے, بھائی جیسے سے پوچھا جاتا ہے.
اچھا
نمبر تین تکرار الصفہ, تعدیل کی صفت کی تکرار کرنا, مثال ثقہ ثقہ کہنا دو مرتبہ, یا ثقہ ثبت کہنا, یا ثقہ حافظ کہنا, یا ثقہ امام کہنا, یا امام ثبت کہنا, تو یہ دو دو مرتبہ ہے, اس کا مرتبہ بلند ہے. نمبر چار افراد الصفہ, صفت کو مفرد طریقے سے بیان کرنا, مثال ثقہ صرف ثقہ کہنا, یا حافظ, یا امام, یا حجہ, یہ الگ الگ ہیں, ایک ایک ہیں. اب لیفٹ سائڈ پہ ایک سے چار تک ایک بریکٹ میں لے لیں, ایسے لائن لگا ہے ایک سے چار تک ایسے, اس کے اوپر لکھیں رائٹ سائڈ کے اوپر لکھیں حکم کیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر لکھیں لیفٹ پہ اوپر جرح تعدیل, لیفٹ پہ ہاں ہم جرح تعدیل کے مراتب, یہ مرتبے ہیں جرح تعدیل کے مراتب, اور وہاں پر حکم کیا ہے. اب ان چار کے آگے لکھیں, ہاں نہیں ٹھیک ہے یہ حکم ہے, ٹھیک ہے یہ جو لکھا تھا ٹھیک ہے. ہاں اب یہ چار جو آپ نے یہ بریکٹ لگایا ہے بڑا سا, اس کے آگے لکھیں حکمہ مقبول صحیح, کسی سند میں ایسا راوی آ جائے جس کی یہ صفات ہوں تو اس کی روایت جو ہے صحیح روایت ہے. صحیح لکھ لیا, صحیح مقبول صحیح بریکٹ میں صحیح. اچھا اب نمبر پانچ لکھیں, تھوڑا سا ایک لائن چھوڑ کے پانچ, یہاں پہ پانچ لکھیں صدوق, صدوق یا لا بأس به, یہ ایک درجے کے ہیں, یا مأمون, یا رضا, یہ سارے ایک درجے کے الفاظ ہیں. نمبر چھ, اچھا نمبر پانچ کا الگ سے ایک تیر کھینچے باہر, ہاں اس کے سامنے لکھیں حکم کیا ہے, مقبول لیکن حسن لذاتی ہی, یہ حسن لذاتی ہو گیا. جس روایت میں آپ دیکھیں راوی صدوق ہے یا اس کے بارے میں کسی نے کہا لا بأس به یا مأمون یا رضا, تو اس کی روایت حسن لذاتی ہو گئی. نمبر چھ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں ما نزل عن الصدوق, جو صدوق سے کم ہے, شیخ شیخ, اب شیخ یہاں کے کہتے ہیں بڑے عالم کو, وہاں پر دیکھیں چھٹا درجہ ہے شیخ کے لفظ کا, شیخ یا صالح, یا اب صالح دیکھیں آج کے دور میں صالح کون, اس دور میں صالح کیا ہوتا تھا, صالح یا صدوق یخطئ, صدوق تو لیکن غلطی کرتا ہے, صدوق یخطئ, صدوق یخطئ, صدوق غلطی کرتا ہے, صدوق یہم, صدوق لیکن وہم ہو جاتا ہے بعض اوقات. اب یہ ہیں سارے مراتب التعدیل. اب بات مراتب الجرح, یہ چھ ہو گئے نا, چھ یہ ہیں چھ وہ ہیں. اب اس کی ایک لائن چھوڑ کے نیچے لکھیں مراتب الجرح, یہ تعدیل کے مرتبے ہیں چھ, اس کے نیچے لکھ لیں کیونکہ آپ نے پھر لائن کھینچنی ہے. حکم ساتھ لکھیں نا حکم بیان کرنے کے لیے, ہاں نمبر سات لکھیں. اب ہونا تو ایک چاہیے تھا لیکن ہم کیونکہ سب سے بلند درجے سے لے کے سب سے آخری درجہ یعنی ایک سے لے کے بارہ تک بیان کر رہے ہیں, تو اس ترتیب سے تاکہ حکم بھی آسان ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. نمبر سات فیہ ضعف, فیہ ضعف, اس کے اندر کوئی ضعف پایا جاتا ہے, کوئی فیہ لین, اس میں کوئی نرمی ہے, اس میں کوئی ضعف ہے یا کوئی نرمی ہے, یا فیہ مقال, اس کے متعلق کچھ کہا گیا ہے. یہ سب سے کم ترین درجہ ہے جرح کا. دیکھیں فرق ہے فیہ ضعف اور ضعیف میں, یاد رکھیں فیہ ضعف اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے, اسے ضعیف نہ لکھیں, یا اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے, نرم نہیں ہے, نرمی پائی جاتی ہے اور نرم میں فرق ہے, حدیث نے فرق بیان کیا ہے یاد رکھیں, یا اس کے متعلق کچھ کہا گیا ہے. نمبر آٹھ ضعیف یا لین یا واہی, اب یہ ضعیف دیکھیں, اب فیہ ضعف اور ضعیف میں فرق رکھا ہے محدثین نے, ضعیف یا لین نرم نرمی کرنے والا, یا واہی اس کو وہم ہوتا ہے. اب چھ سے لے کے آٹھ تک بریکٹ بنائیں ایسے, اب یہاں پہ لکھیں اس کا حکم ہے الاعتبار, اس کا حکم ہے اعتبار. اعتبار لکھیں الف عین الاعتبار، الف لام الف، ہاں عین تے بے الف رے، الف رے اعتبار، بے الف، ہاں بے الف رے الاعتبار. یعنی اعتبار کا مطلب ہے کہ ان راویوں کو اب ضرورت ہے کہ کوئی تابع ہو یا شاہد ہو، کوئی تابع ہو یا شاہد ہو جس سے ان کی روایت حسن لغیر ہی کی پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے؟ اعتبار. اعتبار کہتے ہیں کہ ایک سند جو ہے آپ کو ملی ہے، اس میں راوی جو ہیں ان کے متعلق یہ الفاظ لیے گئے ہیں، صالح ہے، شیخ ہے، یا فیہ ضعف ہے یا ضعیف ہے ایسے، اور آپ کو دوسری سند جو ہے اس میں آپ کو دوسرا راوی ملا، اس میں دوسرا نقص تھا، تیسری کو تیسرا نقص تھا، یعنی اصل میں روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن سب کو ملانے کے بعد، سب طرق کو ملانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ حسن لغیر ہی کے درجے پر اوپر آ گئی. ٹھیک ہے، اب جو ہم نے روایت اکٹھا کیا اسے کہتے ہیں اعتبار. اب روایت اکٹھا دو طریقے سے کیا جاتا ہے، یا تو تابع کے ہونے سے یا شاہد کے ہونے سے. تابع کہتے ہیں کہ وہی صحابی ہے جو اس روایت میں ہے، لیکن صحابی کے علاوہ جو دوسری سند ہے اس میں مختلف راوی ہیں، اور جو باقی راوی ہیں مختلف، ہر سند ضعیف ہے. اگر سند کو الگ دیکھا جائے، فلان شیخ ہے، ضعیف ہے یا لین ہے، تو سند الگ سے کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن سب کو ملانے کے بعد، متن ایک ہے سب کا، سب کو ملانے کے بعد اسے کہتے ہیں توابع کو جمع کرنا، تابع کو جمع کرنا. اعتبار کہتے ہیں ایسی صورت کو یا ایسی محنت کو جس میں ہم یہ توابع جمع کریں، یہ اعتبار ہے. تابع کہتے ہیں اس روایت کو جس میں دوسرے راویوں، جس میں کوئی ضعف پایا جائے، سب کو اکٹھا کیا جائے، اور سب کو اکٹھا ہونے کے بعد روایت کو تقویت مل جائے اور وہ حسن لغیر کے درجے پر فائز ہو جائے. شاہد کسے کہتے ہیں؟ وہی متن ہے لیکن صحابی دوسرا ہے، اب اسے کہتے ہیں شاہد. اب روایت خود بذات خود اکیلے سند کی دیکھا جائے تو اس میں ایک راوی ہے ضعیف، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن تتبع کے ساتھ ہم نے دیکھا، دوسری روایت کو دیکھا، دوسری سند کو دیکھا، تو ہمیں ایک ایسی سند مل گئی جس میں دوسرا راوی ہے، یہ نہیں دوسرا راوی ہے یا دوسری وجہ، اب اسے راوی ضعیف ہے، ضعف کی وجہ حافظے کی کمزوری ہے، دوسرا راوی لین ہے دوسری سند میں، تیسرا جو ہے وہ اسے وہم ہوتا ہے، چوتھا ہے اس میں نرمی کا اندیشہ ہے، تو سب کو جب جمع کیا تو حسن لغیر کے درجے پر فائز ہو گئی. یا اگر یوں نہ ملا تو دوسرے صحابی سے دوسری روایت ملی ہے جو اس کی تقویت کرتی ہے. یہ روایت اس سند سے تو ضعیف ہے، لیکن دوسری سند کے اعتبار سے اب دوسرا صحابی بھی اس کو روایت کر رہا ہے، تیسرے صحابی بھی اس کو روایت کر رہا ہے، تو اس روایت کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے، روایت صحیح ہے، اگرچہ اس کی سند میں بعض ضعیف راوی ہیں. اس کو کہتے ہیں توابع اور شواہد. تو اس کا حکم کیا ہے؟ اعتبار ہے. اعتبار کے متعلق دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ روایت قابل قبول ہے یا مردود ہے. اب نمبر نو لکھیں، ایک لائن چھوڑ کے. نمبر نو، ضعیف جدا. کسی متعلق کسی محدث نے کہا، امام نے کہا فلان ضعیف جدا ہے. یا نمبر دس، متہم بالکذب، جھوٹ کی اس پر تہمت ہے، یعنی عام بات میں جھوٹ بولتا ہے لیکن حدیث میں کذب بیانی، جھوٹ نہیں بولتا. یا متروک، بریکٹ میں متروک لکھیں، فلان راوی متروک ہے، مطلب کیا ہے؟ کہ جھوٹا ہے، عام بات میں جھوٹ بولتا ہے لیکن حدیث میں اس کا جھوٹ ثابت نہ ہوا. نمبر گیارہ، کذاب وضاع دجال، فلان کذاب ہے، وضاع ہے، دجال ہے، کذاب جھوٹا، بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا، جھوٹا کذاب، جھوٹا، وضاع وضع کرنے والا، دجال دجل کرنے والا، دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا. نمبر بارہ، اکذب الناس، سب سے بڑا جھوٹا، الیہ المنتہى فی الکذب، اسی پر جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، رکن الکذب، جھوٹ کا ستون ہے، اور اس جیسے الفاظ. اب نو سے بارہ تک بریکٹ بنائیں، حکمها الرد، اس کا حکم مردود روایت ہے، اس روایت کو کوئی بھی سند یا کوئی بھی شاہد یا کوئی بھی تابع صحیح نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں ضعیف روایت. ٹھیک ہے، اب نیچے خلاصہ لکھیں، یہ پورے جو ہم نے سارا لکھا ہے کہ احکام کیا ہے. احکام مراتب الجرح والتعدیل، مراتب جرح والتعدیل کے مراتب کے احکام کیا ہے؟ نمبر ایک القبول، حکم کیا ہے؟ نمبر ایک القبول، کہ روایت قابل قبول ہے. یہ کون سے ہیں؟ اصحاب هذه المرتبہ، اس مرتبے کے جو لوگ ہیں، اصحاب هذه المرتبہ، اس مرتبے کے لوگ صحیح اور حسن لذاتہ کی روایت پر فائز ہیں. یعنی جو روایت صحیح ہے یا حسن لذاتہ ہے تو کی روایت قبول، قابل قبول ہے. صحیح حدیث یا حسن لذاتہ کوئی بھی روایت ہو تو قابل قبول ہے. نمبر دو الرد، روایت کو رد کرنا، حکم کیا ہے؟ روایت کو رد کرنا. اس مرتبہ مطلب کے لوگ وہ ہیں جن کا ضعف بہت ہی زیادہ ہو، شدید ضعف ہو، اب ان کی روایت کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں لکھیں نا بریکٹ میں، پہلے میں قبول میں بریکٹ میں لکھیں کون سے اس میں جو بینک ہیں، ایک سے لے کے چار، ایک سے لے کے پانچ تک، ایک سے پانچ، ون ٹو فائیو، ایسے لکھیں. اور دوسرے کے نو سے بارہ رد ہے نا، نو سے بارہ مردود روایت سب کی، پہلے قبول ہے ایک سے پانچ، اور دوسرا حکم مردود ہے نو سے بارہ، اور تیسرا الاعتبار، تیسرا ہے اعتبار. اور اس مرتبہ کے لوگ وہ ہیں جن کی احادیث تھوڑے سے ضعف کی وجہ سے منجبر ہو جاتی ہے، یعنی تقویت حاصل ہو جاتی ہے متابعات سے یا شواہد سے، اور یہ درجہ حسن لغیرہ کا، یعنی اس کی اعتبار بھی حسن لغیرہ. اس طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہوا الى هنا، یہ بات جو ابھی میں نے بیان کی ہے یہ فتح المغیث یعنی امام سخاوی نے بیان کی تھی، جو اس کتاب میں نہیں، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. آخر میں شیخ صاحب لکھتے ہیں وإلى هنا انتهى مقرر السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المصطلح على يد مؤلف محمد صالح العثيمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تو یہاں تک یہ جو مقرر ہے ختم ہو گیا، اس کا ایک حصہ، دوسرا حصہ باقی ہے، انشاءاللہ حج کے بعد آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، وہ ایسے معروف اور مشہور جیسے کہ آسمان کے تارے ہیں، جو اس علم میں قدم رکھتے ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف ان سے کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، حدیث کے علماء ان سے دوستی رکھتے ہیں، تو وہ کبھی امام شعبہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امام سفیان ثوری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امام بخاری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی دوستی، ان کی دل کی لگن ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون امام ہے کون امام نہیں ہے، کون جرح تعدیر کے قابل کون نہیں ہے. اور پھر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی وحی کو محفوظ کریں گے. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، اور اس وحی کو، اس وحی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اسی امت میں سے ایسے مرد پیدا کیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو، قرآن اور صحیح حدیث کو، قرآن اور سنت کو محفوظ کیا ہے. اور قرآن تو متواتر ہم تک پہنچے الحمدللہ، اس کا تو کوئی شک بھی نہیں کر سکتا. جو شک کرتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی غلط ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. رہی گئی بات حدیث کی، تو حدیث کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے کلام جیسے اپنے پیارے پیغمبر کا کلام کو بھی نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی برابری الفاظوں کے بھی نہیں ہیں. تو قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے وہ الگ ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیونکہ ایک مخلوق کا فرمان ہے, اگرچہ سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے بلند درجے کا فرمان ہے, اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے, تحریف کی گنجائش ہے. بعض لوگوں نے تحریف کی ہے, بعض لوگوں نے من گھڑت روایت بیان کی, منافقین موجود تھے, اسلام کے دشمن ہر دور میں موجود ہیں, تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کو توڑیں. قرآن میں تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, قرآن میں ایک کام کیا انہوں نے کہ حرف لفظ کو تبدیل نہ کر سکے, تحریف نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل کیا. ان کو ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کو تبدیل کریں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں, ایسے مرد پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس قرآن کی تحریف کو بھی, لفظی تحریف کو بھی واضح طور پر رد کیا, اور حدیث کے متعلق ان روایات کو جو صحیح ہیں الگ کر دیا, جو ضعیف ہیں الگ کر دیا, اور وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے پھر انصاف دیکھیں کہ صدیاں گزر گئیں آج تک ان کا نام زندہ ہے. میں اپنے پردادے کا نام شاید نہیں جانتا ہوں, پتہ نہیں کون ہے, لیکن امام بخاری کا نام کون سا مسلمان بچے جو نہیں جانتا. سبحان اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کا انصاف ان لوگوں کے ساتھ. انہوں نے اپنی زندگی اس علم کی حفاظت میں گزار دی, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کو محفوظ کر دیا تا قیامت. یہ ایک جرح و تعدیل کی کتابوں میں, طالب علم جو ہے, جو مبتدی ہے اس کا کام نہیں ہے. مبتدی طالب علم جو ہے وہ مصطلح حدیث کی جو اہم بنیاد ہے وہ پڑھ لے اچھی طریقے سے, ان کو سمجھے, پھر اس کے بعد جو ان سے تھوڑی سی بڑی کتابیں ہیں, تقید الاضاح ہے حافظ عراقی کی, دوسری کتابیں جو ہیں اس طریقے کی, ان کو پڑھے. آہستہ آہستہ ایک ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, ایک مزاج بن جاتا ہے, ایک کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر وہ آہستہ آہستہ اس علم میں گھستا جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک اپنا طریقہ بنا لیتا ہے جس سے وہ اس علم کے بغیر, جیسے مچھلی کو نکالنا پانی سے تڑپتی ہے, تو ویسے ہی جب تک وہ روزانہ تھوڑی دیر ان علماء کے ساتھ نہ بیٹھے, ان تاروں کے ساتھ نہ وقت گزارے, ان کے نور سے استفادہ حاصل نہ کرے, نور علم کے نور سے, بشر کا نور نہیں, ان کے علم کے نور سے استفادہ نہ کرے, تو وہ اس مچھلی کی طرح ہوتے ہیں جس کو پانی سے نکال دی جائے تو تڑپتی ہے. میں ایسے علماء جانتا ہوں جو ان لوگوں کے ساتھ, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی کے ساتھ اتنا وقت گزارتے ہیں, پھر بھی بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, یعنی دس دس گھنٹے بیٹھے رہیں گے ان کے ساتھ, اور بھی بچوں کے لیے چار پانچ گھنٹے مشکل سے نکلتے ہوں گے. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.